پہلی چند آیات ہیں، پہلا رکوع. اس کو پڑھنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سیکھ سکے، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کا انجام جان سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا سیکھ سکے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو طلب کرنا سیکھ سکے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا سیکھ سکے، مہاجرین کی محبت کی اہمیت سمجھ سکیں، بخل کی حقیقت کو سمجھ سکیں، ایثار کرنا سیکھ سکیں، اور اہل ایمان سے بغض رکھنے کے اسباب سمجھ سکیں. آپ دیکھیے کہ 9 بڑے بڑے مقصد ہیں صرف 10 آیات کو پڑھنے کے. اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد انسان کس طرح اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے. شروع کرتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے. پچھلی کئی صورتوں کی طرح یہ صورت بھی سبح سے شروع ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بات کی گئی. کچھ چیزیں زبان حال سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کچھ چیزیں زبان قال سے. قال ہوتا ہے قول، بات کر کے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زبان حال کیا کہ چیزوں کا اتنا مینجڈ، اتنا خوبصورت طریقے سے اپنے کاموں کو کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ایک ایسی ذات نے پیدا کیا کہ جس کے کام بہت ہی خوبصورت ہیں. اس صورت کے ناطے سے اگر آپ دیکھیے کہ سبحا کا لفظ یہاں کیوں آیا، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ دوسری ہی آیت سے وہ واقعہ شروع ہو جائے گا جس کی بنیاد پر یہ صورت سورت الحشر اور خاص طور پہ سورہ بنو نذیر کے نام سے معروف ہے. تو یہاں سبح للہ ہی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ ہی کی تعریف ہے کہ جو دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کو فتح دیتا ہے. بڑے بڑے دشمن خس و خاشاک کی طرح ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگتی ہے. اور اس سے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب لوگ اللہ کی تسبیحات کا حق ادا کرتے ہیں حال سے بھی اور قال سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. جس طرح بنو نذیر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافی ہوا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے. اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات العزیز اور الحکیم، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دلایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو مدد کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے. اللہ نے اپنے غلبے کا شعور دلایا، اللہ نے اس بات کا احساس دلایا کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ دشمنوں کے لیے اپنے ہی گھروں میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رکھتا. اور ساتھ ہی ساتھ الحکیم کا لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کام انجام پاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا. ہم اگر آج کے حالات میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں تو اس سے ربط کرنا بھی آسان ہے. جب مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے. جب مسلمان اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمینی مخلوقات کے ساتھ ساتھ آسمانی مخلوقات کو بھی مسلمانوں کا مددگار بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ آیت نمبر 2، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت. پھر کیا ہوا؟ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا، تم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے. یعنی یہ تو اتنے سالوں کے یہاں جمے ہوئے، یہ یہاں اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے، تمہارے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اتنا بڑا دشمن جو ہے وہ اس طرح سے یہاں سے نکل جائے گا. اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ بھی یہ گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے. یعنی اتنے مضبوط ان کے انتظامات تھے، اتنی انہوں نے دور کی پلاننگز کی ہوئی تھی کہ وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کبھی ہم یہاں سے جائیں گے. اور اگر کبھی اللہ کی پکڑ آ بھی گئی ہمارے برے رویوں پہ اللہ کے نبی کا انکار کرنے اور اس کے قتل کی کوشش کرنے میں تو ہمارے قلعے ہمیں بچائیں گے۔ لفظ مانیتہم، مانے کیا ہوتا ہے؟ روکنے والا۔ معروف دعا ہے اللہم لا مانی لما آتیت، وہی لفظ ہے روکنے والا، مانے منع کرنے والا۔ حصون جو ہے حصن کی جمع، حصن المسلم بک بھی ہے دعاؤں کی، قلعے کو کہتے ہیں حصن۔ تو یہ قبیلے جو تھے یہ اس دور کے رواج کے مطابق مضبوط عمارات بنا کے اس میں رہتے تھے۔ کسی بھی تاریخی شہر کو ذہن میں لے آئیے کہ بنی نذیر جو تھے اور خاص طور پہ یہود کے جو باقی بھی قبیلے تھے، یہ مدینہ شہر میں اوپن پلیسز پہ نہیں رہتے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب بات رہی ہے ہسٹری میں اس قوم کی، کبھی یہ اوپن لوگوں میں گھلے ملے نہیں۔ اپنی 1.5 inch کی مسجد الگ والی بات کہہ لیں، اور ان کو اپنی حفاظت کی بہت فکر ہوتی ہے۔ تو مضبوط قلعے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جس کو گھڑیاں بولتے تھے اس دور میں، بعض دفعہ تو زمین کے اندر جگہ کھود کے اس کے اندر، جیسے بیسمنٹ آپ کہہ لیجیے آج کے دور میں، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھتے تھے تاکہ کوئی پکڑ ہو تو ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا گمان تھا، یہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا ہوا کیا؟ وَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور اللہ کا قہر ان پر اس جگہ سے آیا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ ہم آیات کو پڑھ لیتے ہیں، میں انشاءاللہ سارا ایک کی صورت میں واقعہ بیان کروں گی، مشکل الفاظ کو سمجھنا بس شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تو خیال تھا کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ ایسی جگہ سے آئی کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ اور کیا ہوا دوسری بات؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ قذف کا لفظ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، حد قذف بھی ہوتی ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے، تو یہاں ڈالنے کے معنوں میں، جیسے کمن ڈالتے ہیں نا کسی چیز کو دور کرنا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ کرتے کیا تھے؟ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ خراب کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہم نے تو ادھر رہنا کوئی نہیں، ہمیں الٹیمیٹم مل گیا، ہمارے لیے ڈیٹین نوٹس آ چکے ہیں، ڈپورٹ کیا جا رہا ہے ہمیں۔ تو جاتے جاتے اپنے ہی گھروں کو تباہ کرنے لگ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے وہ ای دل مؤمنین، ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی کچھ تو یہ خود اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور کچھ اہل ایمان کے ہاتھوں ان کے گھر جو تھے وہ خراب ہو رہے تھے۔ اور فرمایا فاتبیرو یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، آنکھیں کھولنے والو، دیکھو کہ یہ کس قسم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اور یہ تو اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں کتنی پکڑ کی بات کی۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو وجہ بنی واقعے کی، بات ہوئی پیچھے صورت کے تعارف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا، جس معاہدے کی روشنی میں یہود ہر موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے مکلف تھے، نہ خود مسلمانوں سے لڑ سکتے تھے اور نہ کہیں باہر سے کسی کا ساتھ دے سکتے تھے۔ شروع شروع میں یہ قائم رہے، غزوہ بدر تک جب مسلمانوں کو بہت فتح حاصل ہوئی، ہر ایک لکھے، چاہے اس لکھ سکے نہ لکھ سکے پھر بھی لکھے، کیونکہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں پھر لکھنے کے بعد زیادہ اچھی سمجھ آتی ہیں۔ جب بدر کا موقع آیا تب تک تو یہ لوگ بہت زیادہ مسلمانوں سے معروف رہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب غزوہ احد ہوئی اور اس میں وقتی طور پہ کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ جس سے مسلمانوں کی تھوڑی سی دھاک جو تھی وہ کم ہو گئی دلوں سے، ایسے موقع پہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض اور جو دشمنی تھی اس کے جذبات ابھرنے لگے۔ پھر اس وقت ان کا ایک سردار تھا، کعب بن اشرف اس کا نام تھا، اس نے 40 لوگوں کا ایک قافلہ لیا، یہودی میں سے تھے، ان سب کو لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور وہاں جا کر کفار کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ کہنے لگا دیکھو اچھا ہوا تم نے ان کو خوب مزہ چکھا دیا، اگر آئندہ کبھی موقع ملا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو اب چلو لگے ہاتھوں ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادھر سے کعب بن اشرف کے 40 ساتھی تھے اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے 40 قریشیوں کے ساتھ حرم میں جمع ہوئے، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب بن اشرف یہ بات چیت کر کے مکہ سے مدینہ واپس آیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ چنانچہ یہ تو ایک قسم کی بہت بڑی غداری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا اور محمد بن مسلمہ صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ سوچ لینا کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی انبن ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بدن ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ بنو نذیر جو ہیں کہیں عہد شکنی کر رہے ہیں، کہیں خیانتیں کر رہے ہیں، کہیں سے سازش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی یہ باتیں بتا دیتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ ان کے پاس گئے کہ تاکہ ان سے بیٹھ کے بات کی جائے۔ انہوں نے بہانے سے بلایا کہ آپ بیٹھیے، ہم آپ کو کچھ پیسے جمع کر کے دیتے ہیں۔ ایک قتل ہو گیا تھا، جو ڈیٹیل ہے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود گئے اور کہا کہ آپ اس سلسلے میں کیا مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے، ہم ابھی آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور آپ کو اس کام کے لیے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دیوار کے نیچے بٹھایا جس کے اوپر سے انہوں نے بھاری پتھر گرانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے، ان کی سازش پکڑی گئی کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ جو پتھر گرانے والا شخص تھا آپ پہ، وہ عمر بن جحاش تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو ناکام کیا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے ایک دوسری ریزن سمجھ آ گئی کہ ایک لیڈر کے قتل کی کوشش کر دینا یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ جب بنو نذیر کو اس طرح کی حرکتیں کرتے پایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ دیکھو، یا تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، نہیں تو پھر تمہیں خاموشی سے اپنے گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور مدینہ چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حت الوسا جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو۔ اسی سلسلے میں پھر ایک اور معاملہ بھی ہوا، بحر معاونہ کا واقعہ۔ یہ سیرت کے سیشن میں آپ ڈیٹیل سن سکتے ہیں ساری۔ انہوں نے مسلمانوں کو، کچھ منافقین اور کفار نے اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ ساتھیوں کو طلب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جمع کیا اور ان کو وہاں بھیجا، لیکن حقیقت میں وہ ان کے قتل کی سازش تھی۔ ادھر انہوں نے 69 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک شخص تھے عمر بن امیہ زمری، یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں تو حالات بدل چکے ہیں، ہم سے تبلیغ تو کیا کروانی تھی، انہوں نے ہمیں قتل کروایا۔ اب اس قسم کے حالات جو بنتے جا رہے تھے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا جو انتہائی شرمناک تھا، کہ یہود کے کچھ لوگوں نے ایک عورت جو مسلمان تھی، کسی سنار کے پاس کوئی زیور کی لین دین کے لیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس عورت کے ساتھ کچھ اس قسم کی شرارت کی کہ اس کا جو تہبند، جس کو کہہ لیجئے، اس کو پیچھے سے کسی چیز سے باندھ دیا۔ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو تہبند کھل گیا اور وہ برہنہ ہو گئی۔ یہ بات دیکھ کر مسلمانوں کو آر آئی، کچھ جوش والے مسلمان جو وہاں موجود تھے ان کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ایک، انہوں نے عہد شکنی کی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے غداری کی، مکہ میں جا کر کفار کو ابھارا۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی۔ چوتھی بات، مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جائیے، جو ان کے قلعے ہیں ان کا گھراؤ کیجئے اور اس طرح سے ان کو پکڑیں۔ ان کو اس موقع پہ یہ بھی کہا گیا کہ تم چلے جاؤ، ہتھیار ڈال دو اور جو تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اور جو تمہارا پیچھے رہ گیا وہ تمہارا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس وقت اتنا مال جمع کیا کہ ان کے اونٹوں کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، اور جاتے جاتے گھروں کے دروازے تک توڑ گئے۔ ان آیات میں جو لفظ ہے کہ یخربون بیوتہم بیدیہم، خود اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑ رہے تھے۔ قیمتی لکڑی لگی بھی تھی اس کو لے جانے لگے، گھروں کی چھتیں توڑ دیں، کھڑکیاں توڑ دیں، اور اس طرح کر کرا کے جو انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے تھے ان کو خود ہی کھنڈر بنا دیا۔ آیت میں جو لفظ آیا ہے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اس لفظ کے اوپر سورت کا نام حشر ہے۔ حشرہ، حشر کیا معنی ہوتا ہے؟ منتشر افراد کو جمع کرنا، بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے نکالنا۔ اول الحشر سے مراد ہے پہلے حشر کے ساتھ یا پہلے حشر کے موقع پہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اول الحشر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کا مدینہ سے اخراج ہے، اس کو پہلا حشر لیا گیا تو پھر اس کے مقابلے میں یقیناً دوسرا بھی تو ہوگا نا، جیسے کوئی کہے کہ یہ میرا پہلا بچہ ہے تو سوال ہوگا نا، یہ پہلا ہے تو پھر کوئی دوسرا بھی ہوگا، کیونکہ اگر ایک ہی بچہ ہو تو ماں کہتی ہے یہ میرا ایک ہی بچہ ہے یا میرا اکلوتا بچہ ہے، تو پہلا اگر یہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دوسرا حشر ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا، کہ جب ان کو پھر جزیرۃ العرب سے ہی نکال دیا گیا، اور ایک تیسرا حشر ان کا ہوگا قیامت کے دن سب لوگوں کے ساتھ، اس لیے اول الحشر یہ اس کے معنوں کے اندر لیا گیا۔ ایک دوسری رائے بھی ہے اس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، اول الحشر سے مراد مسلمانوں کی فوجوں کا اجتماع ہے جو بنو نذیر سے جنگ کے لیے ہوا تھا، تو پتہ کیا اس سے پھر اس سینس میں لگا کہ ابھی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے، ابھی خون نہیں بہا، لڑنے کی کوئی نوبت نہیں آئی، کہ اللہ کی رحمت سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا روب پیدا ہوا کہ یہ جلا وطنی کے لیے خود ہی تیار ہو گئے۔ تو باتیں دونوں ہی ٹھیک ہیں، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ ہم سے ڈر جائیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دلاتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ یہ دشمن بہت بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے پاس اس سے بھی بڑے لشکر موجود ہیں۔ دور حاضر کے ساتھ بھی اگر اس کو لے کے دیکھیں تو مسلمان اگر پسے ہوئے دبے ہوئے دیکھیں اور کچھ لوگ ظاہر میں غالب ہوں، تو مسلمان گمان بھی نہیں وہ کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، صرف ضرورت اس بات کی کہ مسلمان مسلمان بنے۔ آج مسلمان مسلمان بن کے جیے گا، اللہ کی رحمت سے ناممکن ممکن میں بدل جائے گی۔ دشمن جو سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مضبوط کر لیا ہے، اس کی وہ ساری مضبوطی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آگے کچھ مزید باتیں ہیں ان کے نکلنے کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی، یہ جو لفظ ہے نا جلا، یہ جلا وطنی ہی ہے اردو کا، یعنی ان کے نصیب میں شکر ہے کہ جلا وطنی لکھی ہوئی تھی، ورنہ کیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کو عذاب دے دیتا دنیا ہی میں۔ مطلب یہ ہے کہ شکر ہے کہ انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر وہ جنگ کرتے تو انجام بڑا ہی خولناک ہوتا، اللہ کے نبی کے ساتھی ان کو اس طرح سے نیست و نابود کر دیتے، تو پہلے تو صرف گھر ان کے ادھر بچے تھے، پھر ان کی جانیں بھی نہ بچتی، ان کے زیورات بھی چلے جاتے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھر آخرت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قومیں جب اللہ کے نبیوں کے قتل کی کوشش کرتی تھی تو آسمانی آفت آتی تھی، کسی کے اوپر کوئی آئی، کسی پہ کوئی آئی۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کر کے بالکل وہی سازش کر لی تھی جو قوم ثمود نے حضرت صالح کے لیے کی تھی، اگر آپ کو واقعات یاد ہوں گے، تو اسی صورت میں تو صبح میں عذاب کے اثرات شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چونکہ میں نے دنیا میں آگے رکھنا تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس موقع پہ دنیا سے یہود کا پتہ کاٹ سکتا تھا، چن چن کے ختم کرتا۔ اگر آپ کو پچھلے انبیاء کی کہانیاں یاد ہوں تو جہاں جہاں ان کا کوئی بندہ ہوتا تھا وہاں اس پہ عذاب آ جاتا تھا، جب تک کہ اس قوم کا آخری بندہ نہ مر جاتا عذاب نہ ٹلتا، یہاں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ موقع بالکل ایسا تھا کہ پوری دنیا صاف ہو چکی تھی اس قوم سے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بعد والے وقتوں میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ وہاں موجود ہوں اور آخر تک لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہو اور امتحان بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ تھوڑا نقصان ہوا، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اب لفظ ایک ہوتا ہے خرجہ، اخراج جس کو اردو میں بولتے ہیں، اور ایک ہے جلا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہاں علیہم الجلا کہا، اس کی جگہ اخراج کیوں نہ کہا، تو فرق کیا ہے؟ اگر کسی کو بال بچوں سمیت ملک بدر کر دیا جائے تو اس کو جلا کہتے ہیں، یعنی بچے بھی گئے، گھر، جو مال لے سکتے لے جاؤ۔ جبکہ اخراج کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو تنہا ملک بدر کر دیا جائے، تو یہاں لفظ جلا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بلکہ یہ سہولت دی تھی کہ اکیلے جانے کے بجائے دوسروں کو لے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور فرق ہے کہ اخراج کا لفظ جماعت اور فرد واحد کے ملک بدر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بعض دفعہ بڑے بڑے گروہوں کے لیے آتا ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے لیکن ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ جب اللہ کی ذات کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے تو کئی سالوں کی بنی ہوئی عمارتیں بھی اس کے کام نہیں آتی، ساری دنیا اس کا ساتھ دے، کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو بندے کو کسی ملک میں رہنے کا موقع دے جب تک دے دے، کسی علاقے میں رہنے کا موقع دے جب تک دے دے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے۔ اب دل میں ایک سوال آتا ہے کہ ہائے بیچارے چلے گئے، کیوں گئے، کیوں ان کا اپنا گھر تھا اور اللہ ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا۔ تو اب اگلی آیت میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب لوگ دلوں میں کچھ اور رکھتے ہیں، ظاہر میں کچھ اور پیش کرتے ہیں تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی اس ساری تباہی کی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ یہ وجہ بتائی گئی۔ دو طرح سے ان کی جو تباہی ہوئی، باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کیا، اندر سے خود یہ اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے، اپنے گھروں کو خود ہی ملبہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف کام کرتے تھے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت آتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ جہاں ان کے قلعے تھے مسلمانوں نے باہر سے گھراؤ کیا ہوا تھا، تو کچھ راستے میں درخت آ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کاٹنے کا حکم دے دیا کیونکہ وہ دشمن تک پہنچنے میں رکاوٹ تھے۔ اس پر ان لوگوں نے بہت فتنہ اٹھایا کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ جو درختوں تک کو کٹوا رہا ہے۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ما قطعتم من لینۃ، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے تھے۔ لینا کا لفظ آیا ہے، لینا کھجور کے ہر درخت یا اجوا کے علاوہ باقی درختوں کے لیے آتا ہے، بڑا نرم سا لفظ ہوتا ہے۔ لین لفظ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کہ جو کھجور کے درخت مسلمانوں نے کاٹے، او ترک تموہا قائمتن علی اصولہا، یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر۔ یہ سب کچھ فبإذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ وليخزي الفاسقين، اور اس لیے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ کہا تمہیں کیا اعتراض ہے، تم درختوں کے زیادہ خیر خواہ، انسانوں کو تم کاٹو اور درختوں اور ماحول اور پولیوشن کے نام پہ تم کیا کچھ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو فساد تم پھیلاتے ہو فسق کر کے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ درخت کٹیں گے اور لگ جائیں گے، یہ درخت کٹے تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن تم لوگ جو کام کر رہے ہو اس سے دنیا میں انسانیت کو ظلم کا شکار کر رہے ہو، تم ان کے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہو۔ اس لیے تم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کرو کہ درخت کٹے، تم اپنی فکر کرو۔ یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، وہ ایک درخت کاٹنے کے اوپر کتنا شور مچا دیتے ہیں۔ آج دیکھیے جانوروں کے حقوق کے شوشے ہیں، بلیوں کے حقوق، کتوں کے حقوق، ماحول پولیوشن، کوئی گاڑی ایسی نہ ہو جس میں دھواں ہو، کوئی کھانا ایسا نہ بکے کہ جس کو پہلے سے اٹیسٹ نہ کروا لیا، اور دوسری طرف انسانوں کو یوں کاٹا جاتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ یہ بھی ایک فطرت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ انسان جو سب سے قیمتی مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، ہر چیز جس کے لیے پیدا کی، جب انسان اس کی طرف نہ ہو تو پھر دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی محبت بھی اس کو کام نہیں دے گی۔ پھر اس آیت سے چند مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جنگی ضرورت کے تحت اگر انسان کوئی درخت کاٹتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز کرتا ہے جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، تو اس کی اجازت ہے، یہ فساد فی الارض نہیں ہے۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ کہ آپ دشمن ملکوں میں گھسیں اور نخطے شہریوں پر گولیاں برسانے لگیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب ملک شام کی طرف اپنی فوجوں کو روانہ کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا، کیونکہ وہ عام حالات کی بات تھی۔ جب بھی کسی دشمن کے ملک میں انسان داخل ہو تو اقتدار پانے کے لیے اگر جائے گا تو فوراً وہاں کی زمینوں، وہاں کے کنووں، وہاں کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرے گا۔ مسلمان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے جاتا ہے۔ مثال ہے کہ کسی ملک پہ جا کے حملہ کرنا ہے تو آپ تو وہاں کی عمارتوں کو نہیں نقصان دیں گے، آپ تو وہاں کی فصلیں نہیں کاٹیں گے، کیونکہ آپ کو کلمے وہ ملنے والی ہیں۔ ان چیزوں کو کاٹنا بھی اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ مسلمان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اصل یہ کہ ان کو اللہ کا دین پہنچانا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتوں میں جیتے ہیں ان کو سزا دینا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کر کے دیکھیں تو ہمیں کتنی ہی باتیں ملتی ہیں کہ اصل بات کیا ہے، شاق اللہ و رسول اللہ۔ آج امت مسلمہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لے یا دشمنوں کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، ہماری دوستیاں اور ہماری دشمنیوں کے معیار کیا ہیں، وہ صرف یہی ہے کہ فلاں ہمارے ساتھ کیسا ہے۔ اصل میں کسی کے ساتھ لڑنے سے مراد ایک اختلاف رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ شاق اللہ و رسول اللہ۔ آج ہماری محبتوں کے معیار جو ہیں وہ دنیا کے تعلقات، دنیا کی باتیں تو لگتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے لیے نہیں بات کو کرتے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔